السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب پاکستان ایئر لائن کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے, جس کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے طیارہ حادثے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق مسافر طیارہ لاہور سے کراچی آ رہا تھا کہ لینڈنگ سے کچھ لمحے قبل ایئرپورٹ ہی کے قریب ماڈل کالونی کے علاقے میں آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا, جس سے کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا. حادثے کے شکار طیارے میں 91 مسافر اور عملے کے 8 اہلکار سوار تھے. کراچی کے جناح اسپتال کے شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق ہسپتال میں اب تک 17 افراد کی میتیں لائی جا چکی ہیں. سول ہسپتال کراچی کے ایم ایس ڈاکٹر خادم حسین نے ہسپتال میں 15 میتوں کی تصدیق کی ہے. حادثے کے شکار مسافر طیارے میں 160 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی, تاہم کرونا وائرس کے حفاظتی اقدامات کی وجہ سے طیارے میں 91 مسافر سوار تھے. کچھ اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان نے امریکہ کو سرجیکل ماسک اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی لباس کا عطیہ دیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کی جانب سے تعاون کو کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں یکجہتی کی علامت قرار دیا ہے. پاکستان میں ایک روز میں سب سے زیادہ اموات اور کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 50 افراد جاں بحق اور 2603 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. حکومت پنجاب نے شاپنگ مالز اور کاروباری مراکز کو رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 51,75,000 سے زائد اور اموات 3,33,000 سے زیادہ ہیں. خبروں کی تفصیل. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کی جانب سے امریکی فوج کے لیے سرجیکل ماسک اور حفاظتی لباس کی فراہمی کا خیر مقدم کیا ہے. مائک پومپیو نے اسے دونوں ملکوں کے درمیان کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں یکجہتی کی اعلیٰ مثال قرار دیا ہے. واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے نے بھی حفاظتی سامان پہنچنے پر ایک بیان جاری کیا ہے. بیان کے مطابق پاکستان کی ایئر فورس کا خصوصی C-130 طیارہ جمعرات کو میری لینڈ کے اینڈریو ایئر فورس بیس پر اترا. اس موقع پر پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان سمیت سفارت خانے کے دیگر اعلی حکام, جبکہ امریکہ کے قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری برائے دفاع اینڈ انڈو پیسیفک سیکیورٹی افیئرز ڈیوڈ ہیلوے سمیت دیگر بھی موجود تھے. پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے اسے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان دیرینہ اور قریبی تعاون کا مظہر قرار دیا. پاکستان میں چینی سفارتخانے نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق امریکی سفارتکار کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے پرانے بیانات کی کڑی قرار دیا ہے. چینی سفارتخانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سی پیک منصوبوں کے تحت دیے گئے قرض پاکستان پر بوجھ نہیں ہیں. بیجنگ اسلام آباد کو ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے مجبور نہیں کرے گا. چینی سفارتخانے کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کا بیان بے بنیاد اور پاک چین تعلقات کو بدنام کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے. ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے سود مند ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں واضح کیا کہ سی پیک منصوبوں سے متعلق قرضہ پاکستان کے مجموعی قرضوں کا صرف 10% ہے اور ان قرضوں کی ادائیگی کی مدت 20 سال ہے. دفتر خارجہ نے امریکی سفارتکار ایلس ویلز کا نام لیے بغیر کہا کہ بعض مبصرین اور عہدیداروں کی سی پیک سے متعلق دعوے حقائق کے برعکس ہیں. بھارت کے شمال مشرقی ریاست سکم اور مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں بھارت اور چین کے فوجی جوانوں میں ٹکراؤ کے 2 واقعات کے بعد دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کے بعد نشر ہونے والا پروگرام پہلے سے ریکارڈڈ ہوتا ہے, اس لیے اس میں یہ تازہ ترین خبریں اور واقعات بیان نہیں کیے جاتے. خالد حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا کی وبا کے اس ماحول میں جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں وہ سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہیں, اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ پوری طرح سے ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ایسے ہی ایک ہیلتھ ورکر ہیں, فزیکل تھراپسٹ اسسٹنٹ ہیں, مشیگن کے ایک نرسنگ ہوم سے وہ وابستہ ہیں اور کرونا کے پیشنٹس کو ہی ہینڈل کر رہے ہیں. اور ایک ان کے ساتھ یہ سانحہ بھی ہوا کہ انہیں خود بھی کرونا کا حملہ ہوا اور وہ اس میں مبتلا ہوئے, لیکن خدا کے فضل سے وہ اس سے صحت یاب ہو کر اب واپس اپنی جاب پر اپنی ذمہ داریوں کو دوبارہ سے ادا کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں. تو ان کو سراہنے کے لیے اور ان کے مسائل سے آپ سب کو آگاہ کرنے کے لیے ہم نے آج ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے, اور ان کا نام ہے عاطف فاروقی. السلام علیکم عاطف فاروقی صاحب. میں ٹھیک ہوں, اور بہت اچھی خبر ہے کہ آپ اب صحت یاب ہو چکے ہیں. یہ خبریں آئیں کہ کرونا کے دنوں میں زیادہ تر جو اموات ہوئیں وہ عمر رسیدہ افراد کی ہوئیں, اور یہ وہ افراد تھے جو کہ نرسنگ ہومز میں تھے. تو کیا یہ صورتحال کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا؟
شروع میں جیسے اسٹاف ممبر سے رہنما کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ نہیں ملا, پی پی ای جو کہلاتا ہے, جس کی شارٹیج تھی کافی شروع میں. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے اب تو بہت بہتر ہے اور سب جگہ ایوری تھنگ از اویلیبل, مگر یہ کہ شروع میں بہت لیکنگ تھا, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ شروع میں جو تھراپسٹ جن کی طبیعتیں خراب ہوئی ہیں, اور میں ایک واحد نہیں ہوں, کافی لوگ تھے, میں پرسنلی جانتا ہوں تین, ایک تو تھراپسٹ تھا اور دو ہیلتھ کیئر ورکرس تھے ہمارے ساتھ جو کہ ویریس نرسنگ ہومس میں کام کر رہے تھے, جن کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. تو ایک بندے کو میں ریئلی بہت کلوزلی جانتا تھا, اور اس وقت جب یہ خبریں ملی ہیں مجھے تو میں خود کوارنٹین میں تھا, میں اپنے گھر میں کوارنٹین میں تھا, اس وقت مجھے خود کو ہو چکا تھا, پازیٹیو ٹیسٹ ہو چکا تھا میرا. تو یہ سچویشن کا سامنا ہوا ہے ہم لوگوں کا سب کا, اینڈ باقی نرسنگ ہومس میں جو ہوا وہ اس لیے ہوا کیونکہ ایک تو آپ کلوز انوائرمنٹ میں ہیں, وہاں پر آپ جیسے آپ سمجھیں کہ ایک روم میں کبھی کبھار دو ہوتے ہیں, کبھی تین ہوتے ہیں, کبھی چار بھی ریزیڈنٹس ہوتے ہیں, تو آپ ان کو سیپریٹ کرنا, ان کو سب کو ماسک بنانا, کیونکہ جو نرسنگ ہوم میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی سچویشن ایسی ہوتی ہے بیسکلی جیسے کوئی آپ سمجھ لیں بالکل کنڈر گارڈن کے بچے آپ سمجھ لیجیے, اور اس میں پھر ساتھ میں ان کی چڑچڑاہٹ, ان کی میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گی, ایسا نہیں کروں گی, تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنا, ان کو سمجھانا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ زیادہ تر جو ہے ان کے آلٹرڈ مینٹل اسٹیٹس بھی ہوتا ہے تو ان کی کاگنیشن لیول بہت کم ہوتا ہے, ان کو سمجھانا کہ بھائی یہ اس طرح سے وائرس چل رہا ہے اور ان کا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ کو پہننی ضروری ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ آپ ان کو ماسک پہنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی پیشنٹ کو کسی بھی طرح سے کنٹرول کرنا, اب ان کو ہم نے جب سے یہ ہوا ہے تو ہر نرسنگ ہوم نے ان کی فیملی کا آنا جانا بند کر دیا, تو فرام دا گورنر, یہاں کے جو گورنر ہے مشین کی اور سب اسٹیٹس میں یہ ہے, تو انہوں نے سب نرسنگ ہومس میں ٹوٹلی کوئی بھی باہر کا بندہ ایکسپٹ فار ہیلتھ کیئر ورکرس کوئی اور باہر سے آ نہیں سکتا, تو اب وہ بےچارے نہ اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں, نہ فیملی ان سے آ کے مل سکتی ہے, کھانا پینا کوئی کبھی اگر لے کے آتا ہے تو وہ بھی سب ختم ہو گیا, تو مینٹلی وہ ایک بہت بری چیز ہو گئی ان کے لیے. دوسری چیز یہ کہ اسٹیئنگ ان دا نرسنگ ہوم کیا ہے کہ وہ بےچارے اپنے کمروں سے باہر نہیں نکل سکتے, تو ان کو کمرے میں ہی محدود کیا ہوا ہے, تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہاں پر بھی رہتے ہوئے بہت سے اتنے ایسے ہیں جن کے اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں کہ ان کے دوست یار بن جاتے ہیں وہیں پر ہی, تو ان سے بھی نہیں مل سکتے, تو اس میں کیا ہوا کہ ایک تو بیماری اور پھر اس کے بعد لونلینس, تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا بہت برا اثر ہوا بیچاروں کے اوپر, بڑے بوڑھوں کے اوپر, اینڈ انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے نرسنگ ہوم میں ڈیتھس ہوئی ہیں. اسٹاف ممبرز بھی بہت سے گئے ہیں, آل اوور یو ایس کافی اسٹاف ممبرس کا انتقال ہوا ہے, ہیلتھ کیئر ورکرز, ڈاکٹرز, نرسز.
تو آپ جس نرسنگ ہوم میں ہیں, آپ کتنے پیشنٹس کو ہینڈل کر رہے تھے اور کیا وہ سب کورونا کے پیشنٹس تھے؟
شروع میں ایسا ہوا تھا کہ اکے دکے کیسز آ رہے تھے, تو دے وانٹ ٹو مینی, صحیح ہے نا, مگر یہ کہ وہ اتنی جلدی پھیلا ہے نرسنگ ہومس میں کہ ان کو ہینڈل کرنا, اس کو کنٹین کرنا بہت مسئلہ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے, اب فی الحال جو ہے زیادہ تر نرسنگ ہومس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کووڈ 19 کا یونٹ بنا دیا, صحیح ہے نا, تو ایک پورا ہال پہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ بھائی سارے جتنے بھی کووڈ 19 کے پیشنٹس ہیں وہ یہیں پر ہی رہیں گے. اچھا, ٹیسٹنگ وغیرہ کے لحاظ سے ٹیسٹ کی بھی بہت شارٹیج تھی, صحیح ہے نا, تو اس میں شروع میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ ٹیسٹ کروایا, اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد ان کا ریزلٹ آ رہا ہے, جب تک اس نے کتنوں کو انفیکٹ کر دیا اور کہاں کہاں وہ انفیکشن پھیلا, وی ڈونٹ نو, صحیح ہے نا. تو اس میں اب جو ہے فی الحال یہ سچویشن ہے کہ زیادہ تر نرسنگ ہومس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ روٹیشنز میں, جیسے ہماری تھراپی ٹیم جو ہے وہ دو بندے, ایک آکوپیشنل تھراپسٹ ایک فزیکل تھراپسٹ جو ہے وہ اسائن کر دیا جاتا ہے اس دن کے لیے, جس ٹو کنٹرول دی انفیکشن. انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ جیسے اگر آپ اس دن کووڈ 19 کے یونٹ میں کام کر رہے ہیں تو دین آپ وہیں کے ایگزٹ سے آپ باہر نکل جائیں گے, یو ڈونٹ کم بیک ان ٹو دا نرسنگ ہوم, آپ وہیں پر ہی رہیں گے, اسی میں آپ ٹریٹ کریں گے, آپ کو سارے اکوپمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا, اینڈ دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہیں کا جو ایگزٹ ہے وہیں سے آپ نکل جائیں گے, آپ کو واپسی نرسنگ ہوم سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر کے ایگزٹ سے آپ نکل جائیں گے. اس کے بعد یہ کہ نیکسٹ ڈے آف کورس آپ جو ہے وہ اپنا جو گھر سے ہو کے آئیں گے واپسی, تو دین یو بی ان دا ریگولر جم جہاں پر آپ کا باقی سب پیشنٹس ہیں. جم میں ہم لوگ جیسے پہلے ہوتا تھا, ہم لوگ جم میں لا کے پیشنٹس کی ایکسرسائز وغیرہ کرواتے تھے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, وی آر الاؤڈ اونلی ٹو ٹریٹ دم ان دیئر رومز, اور بہت لمیٹیڈ ہو گیا ہے, پیشنٹس بہت سے اس کی وجہ سے آلٹرڈ ان کی تھراپی ہو گئی ہے, بہت سے اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں, ان لوگوں کو پوری صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا, بٹ ہمارے ہماری مجبوریاں, ہم ان کو لے کے نہیں جا سکتے کیونکہ ایک پیشنٹ کو بھی اگر لے کے جائے تو پورا جم جو ہے اس کو سٹرلائز کرنا ایک بہت بڑا کام ہے.
لیکن یہ بتائیے کہ جب اتنی احتیاط ہو رہی ہے, باہر سے کوئی اندر نہیں آ رہا, اندر سے کوئی باہر نہیں جا رہا, تو پھر یہ کیوں ان بزرگوں کو کہاں سے یہ وائرس آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک پہنچ رہا ہے؟
دیکھیں, ان لوگوں نے کنٹین جب کیا تو کنٹین کرنے میں ایک روم میں اگر ایک بندے کو کیا ہوا ہے, پھر بھی وہ جو ڈک سسٹم ہے, کیونکہ ابھی تک ان لوگوں نے اس چیز کو کنفرم نہیں کیا اور اتنی انسرٹنٹی چل رہی ہے اس کے بارے میں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی نہیں ہے. اور پھر ماس سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کو خبریں ملتی ہیں, کچھ صحیح ہیں کچھ نہیں ہیں, تو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ ڈراپلٹ ہے یا کس طرح سے یہ پھیلا جا رہا ہے. جیسے لوگوں, جیسے یہاں پر جو سی ڈی سی سے ہے کہ بھائی ایک بندہ جو انفیکٹڈ ہے وہ 40 لوگوں کو دے سکتا ہے, صحیح ہے نا, اور مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس کو خود کو پتا نہیں ہے کہ وہ خود کیریئر ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کو خود کو سائنز اینڈ سمپٹمز ہو نہیں رہے. تو اسی طرح سے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہاں پر, دیر از اے پاسبلٹی ہیلتھ کیئر ورکرز سے ادھر سے ادھر جا رہی ہے, صحیح ہے نا, اسی طرح سے دیر از اے پاسبلٹی کہ ڈک سسٹم جو نرسنگ ہومس کا جو ڈک سسٹم ہے, انہوں نے کوشش کی ہے زیادہ تر جگہوں پہ کہ فلٹرز بھی سب چینج کریں, سب یعنی ڈک سسٹم کو چینج کیا جائے, کافی حد تک اس کو چینج اپ گریڈ کیا جائے, مگر اٹس ویری ٹف ٹو کنٹین اٹ, بہت مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا کہ کہاں سے کیسے انفیکٹ ہو رہا ہے.
تو دن میں کتنے عام طور پر کیا ریشو, کیا آپ جس جگہ کام کرتے ہیں اس وقت جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کتنے مریض ہیں کرونا کے؟
میری شفٹ ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی 8-12 گھنٹے کی میری شفٹ ہوتی ہے, تو اس میں جیسے اگر 10 گھنٹے کا دن ہے تو اس میں اپروکسیمیٹلی میرے پاس 13-14 پیشنٹ ہوتے ہیں, تو 13-14 پیشنٹ, جیسے کل میرا کووڈ 19 میں نہیں تھا, میرا دن نہیں تھا, تو جتنے میں نے پیشنٹس دیکھے وہ کووڈ 19 کے نہیں تھے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایسے بھی تھے جن کے دروازے کے باہر انہوں نے پریکاشنز لگائی ہوئی تھی کہ بھائی اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے اور ابھی اس کا ٹیسٹ ریزلٹس پینڈنگ ہے, تو وی ڈونٹ نو کہ اس کو ہے کہ نہیں ہے. اور کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہیں پر ہی بیٹھا ہوا ہے اینڈ لوگ آگا رہے جا رہے ہیں, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر ہی از ناٹ پازیٹیو فار دا کووڈ, تو اس کو جو ہے وہ ابھی COVID-19 کے یونٹ میں ڈالا ہے, صحیح ہے نا, تو وہ وہاں پر بیٹھا رہے گا. اب جب تک ریزلٹ کیا ہوتا ہے جب تک وہ COVID-19 کے اس میں نہیں بچ جائے گا, تو اگین اگر ہے اس کو
ایک دفعہ تو آپ کو حملہ ہو گیا تو کتنے دن میں پھر آپ صحت یاب ہوئے اور آپ کو کب پتا لگا کہ آپ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں؟
میں ایکچولی نرسنگ ہومس میں ہی کام کر رہا تھا جب مجھے ہوا تھا, اینڈ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں بلنگ کر رہا تھا اپنے, جب پہلے دن میں اپنے نوٹس اور اپنے بلنگ اور کر رہا تھا تو مجھے سردی بہت لگ رہی تھی, میرے جو میجر جو مجھے سمپٹمس تھے وہ کہ مجھے چلز ہو رہے تھے, باڈی چلز ہو رہے تھے, باڈی ایکس ہو رہے تھے, اور ایکس ایسے ہو سکتے تھے جیسے آپ بہت بری طرح سے تھکے رہے اور درد ہو رہا ہے بری طرح سے نا آپ کے جوڑوں میں, آپ کے جسم میں بہت بری طرح سے, اسپیشلی رب کیج ایریا میں, ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا تھا, صحیح ہے. اچھا اس کے بعد بخار ہوا, مجھے مائلڈ فیور بھی ہونے لگ گیا تھا, زیادہ تیز نہیں تھا, کیونکہ ابھی جس سے نرسنگ ہومس میں جتنے بھی ورکرز جاتے اور آتے ہیں ان کا انٹری پہ اور ایگزٹ پہ ان کا ٹیمپریچر لیا جاتا ہے, مائی ٹیمپریچر واز نارمل, مجھے ہر دفعہ جاتے آتے ہیں مجھے نارمل تھا, مطلب مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے بخار ہے, مجھے صحیح نہیں لگ رہا, نارمل نہیں لگ رہا. تو اور پھر ایک اور چیز جو مجھے ہونے لگ گئی تھی وہ تھی سیویئر ایگزاسٹن اینڈ شارٹنیس آف بریتھ ہو رہا تھا مجھے نا, تو یعنی اینڈ آف دا ڈے میں یوزلی میرا ہوتا ہے 10 to 12 hours کا میرا دن ہوتا ہے, مجھے اتنی تھکن نہیں ہو رہی تھی مگر مجھے اب زیادہ ہونی شروع ہو گئی. تو شروع میں آدمی ڈینائل میں ہوتا ہے, تو میں کافی 3-4 days تو مجھے ڈینائل میں چلتے رہے میرے, میں نے کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے اور ایسی بخار ہو رہا ہے, نزلہ ہو رہا ہے, نتنگ. اچھا سب کے الگ الگ سائنس اینڈ سمپٹمس ہیں, تو جیسے میرے سے پہلے جو 2-3 therapists جو بیمار ہوئے تھے ان کو کھانسی ہوئی, ان کو گلا خراب ہوا, بخار تیز ہوا, آل دیز کائنڈ آف تھنگس, مگر مجھے نہیں ہو رہا تھا تو میں اپنا میں کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے, اٹس اوکے. پھر فائنلی سیٹرڈے کی رات تھی جب میں ایک جگہ کام کر کے آیا, اور یہ 10th کی رات, تو اس دن افکوس اس وقت تک میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کیا تھا, ہاں میں الگ ایک کمرے میں آ گیا تھا جہاں پر میں بیگم بچوں سے دور تھا, مگر یہ کہ اتنا یعنی پھر بھی کھانا پینا یہ وہ سارا کچھ سب کے ساتھ چل رہا تھا. اچھا اس سیٹرڈے کو مجھے جب طبیعت میری خراب ہوئی ہے اس کے بعد پھر میں مجھے واقعی ڈر لگا, پھر میں سنڈے کو میں گیا ہوں, سنڈے کی صبح یہاں پر ایک مکلرن مکوم کے نام سے ہاسپٹل ہے وہاں پر میں گیا ہوں, وہاں پر انہوں نے ہیلتھ کیئر ورکرس کے لیے ایک ٹینٹ سیٹ اپ کیا باہر جہاں پر وہ ٹیسٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں نے واک ان کلینک پہ ٹیلی ہیلتھ پہ اپنا اپوائنٹمنٹ کیا, اس میں ڈاکٹر نے مجھے ریفرل وغیرہ دے دیا, سب نوٹس وغیرہ جاب کے لیے سب مجھے لیٹر وغیرہ لکھوا کے دے دیے تھے. اس کے بعد ازیتومائسین کے نام سے انہوں نے مجھے ایک دوا بھی پرسکرائب کر دی تھی جو کہ بہت فائدے مند تھی, اینڈ آئی واز ریلی ہیلپفل. اس کے بعد میں جب ٹیسٹ وغیرہ کروا کے آیا ہوں, ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد انہوں نے وینسڈے کو مجھے جو ہے وہ فون لے کے بتایا کہ جی آپ کا پازیٹیو ہے. اس سنڈے سے میں اپنے روم صاف کر کرا کے اپنے ماسٹر بیڈ روم میں اپنے آپ کو کوارنٹین میں نے کرنا شروع کر دیا تھا, اور جاب پہ میں نے بتا دیا تھا کہ میں مزید نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے سائنس اینڈ سمپٹمس ہیں, تو آف کورس وہ آپ کو آنے بھی نہیں دیں گے. تو وہاں پر آف کورس میں جاب پہ میں نے بالکل ختم کر لیا تھا, اور اپنے آپ کو ایک روم کی حد تک میں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا تھا. تو میرے بیوی بچے سب باقی گھر میں تھے اور میں ایک روم میں تھا, تو 2 hours تک میں وہاں پر رہا, جو کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, میرا کم سے کم ٹائم گزرتا تھا گھر میں کیونکہ میری لمبی لمبی شفٹس ہوتی ہیں, مگر یہ کہ 2 hours میں نے اس کمرے میں گزارے ہیں. اور
تو اللہ کا کرم رہا, آپ کی فیملی ٹھیک رہی؟
جی الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. مجھے سب سے زیادہ اسی پتا کیونکہ میری وائف کو ایزما ہے, اینڈ مجھے بہت ڈر تھا کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ اگر ان کو ہو جائے تو کیونکہ چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کی اور مزید بیماری بڑھنے کی, جب آپ انڈر لائن کوئی کنڈیشنز ہوں جیسے کارڈیاک ایشوز ہوں, آپ کو کوئی ایزما ہو, کوئی ڈائبٹیز اور ہو, تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں.
تو ان کا ٹیسٹ کرایا آپ کی پوری فیملی کا پھر ٹیسٹ ہوا؟
نہیں, یہاں پر ایکچولی دیکھیں دیٹس دا پرابلم, یہاں پر میرا خود کا جب میں صحیح ہوا اس کے بعد بھی میں نے ڈاکٹر سے اپنی بات کی, ٹیلی ہیلتھ وزٹ ہوا میرا پھر ڈاکٹر کے ساتھ, میری فیملی فزیشین ہے اس کے ساتھ, اور ہاسپٹل میں بھی میں نے بات کی کہ بھائی اس کے ساتھ جو ہے مزید اب میں کیا میرے مجھے مجھے اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا کہ ٹیسٹ کراؤں کہ نہیں کراؤں. تو میں نے کہا نہیں, یعنی تین چار لوگوں سے بات کرنے کے بعد انہوں نے مجھے فائنلی جو ہیڈ نرس تھی اس نے مجھے بولا کہ انفارچونیٹلی اگر تمہارے 72 گھنٹے میں تمہاری طبیعت صحیح ہے اینڈ ایوری تھنگ از فائن, کوئی سائن اف سمپٹمز نہیں ہے, دین یو آر گڈ ٹو گو. شارٹیج آف ٹیسٹ چل رہی ہے نہیں ہمارے پاس, تو اس لیے ایسا ہے کہ بہت مجھے حیرت ہوئی اس بات پہ کہ یعنی امیرکا میں رہتے ہیں ہم لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, مگر ہم واحد خود نہیں ہے, ایوری بڈی از گوئنگ تھرو اٹ. یہاں پہ امیرکا میں جو چیزیں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوئے آج تک امیرکا میں, وہ چیزیں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. تو اٹس انفارچونیٹ, مگر یہ کہ جو ہے سو ہے, میں کسی طرح سے امیرکا کو یا حکومت کو یہ نتھنگ نتھنگ اگینسٹ دم, وی آل گوئنگ تھرو اٹ, جو ہے وہ سچویشن سب کے ساتھ ہوتے ہیں,
تو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے. اب یہ اگر سمپٹمز چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو فری سمجھیں, لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تو ریوائیو بھی ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں کیا ہے خبر؟
میں نے یہ پوچھا تھا اپنے ڈاکٹر سے, میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا بھائی دیکھو میں نرسنگ ہوم کی سیٹنگ میں کام کرتا ہوں, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر واپس تو وہیں جاؤں گا نا, مجھے تو نرسنگ ہوم میں واپسی جانا ہے, میں کریئر تو نہیں چینج کر رہا, میں واپسی وہیں پر ہی جاؤں گا, میری مجبوری ہے, مجھے جانا ضروری ہے. تو اب کیا میرے چانسز ہیں کہ میں مزید پھر سے انفیکٹ ہو سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میرے کو اس کے لیے کچھ ابھی ہم لوگوں کو پتا نہیں, کیونکہ دیکھیں آج کل انفارچونیٹلی ایسی سچویشن چل رہی ہے کہ ہر چیز کی انسرٹنٹی ہے پوری طرح سے, اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے. اس نے مجھے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بھائی ابھی جو یہاں کے جو مین مشیگن کے جو تین ہاسپٹل سسٹمز ہیں ان میں سب میں ریسرچ چل رہی ہے, اور ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے کہ ری انفیکشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, اور آپ کی اینٹی باڈیز آپ کی باڈی میں آپ کے جو ہیں وہ اتنے بلڈ اپ ہو گئے ہیں ڈیورنگ دس ٹائم کہ آپ ریزسٹ کر لیں گے یا نہیں کریں گے یہ بھی نہیں پتا. صحیح ہے نا؟ تو اس نے مجھے بس یہ بولا کہ بھائی تم جاؤ, تم 72 گھنٹے تمہیں ہو گئے, یو آر فائن, اینڈ بس یہ اوور کل کر دیا, اس نے مجھے یہ ورڈ یوز کیا کہ تم اوور کل کر دیا تمہیں, تو 72 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گئے تمہیں, یو آر فائن ٹو گو. صحیح ہے نا؟ اچھا, اس کے علاوہ میں ساتھ ساتھ جو دیسی نسخے بتائے جا رہے ہیں کلوجی کھاؤ یہ کھاؤ وہ کھاؤ, ساری چیزیں میں کر رہا ہوں, عقیدے سے کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے بتایا ہوا رکھتا بھی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دانوں کا ذکر کیا ہے, اس میں آپ کی ہر چیز کی شفا ہے ایکسیپٹ فور ڈیتھ. صحیح ہے نا؟ تو وہ میں عقیدے سے لے رہا ہوں. اس کے علاوہ وائٹمن سی, وائٹمن ڈی, زنک, یہ ساری چیزیں میں ایکسٹرا اوور لوڈ کر رہا ہوں, کیونکہ میرا جو فیس کرنا ہے یا ہمارے جتنے بھی ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں فیس کر رہے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ہوم کیئر میں لے لیں, نرسنگ ہوم میں لے لیں یا پرائیویٹ کلینکس میں لے لیں, ہم لوگ ڈیلی وی آر ایٹ دی رسک آف گیٹنگ انفیکٹڈ اگین اینڈ اگین. تو ہم نے اپنے آپ کے زیادہ تر لوگوں نے ہم لوگوں نے جو اپنے امیون سسٹم کو ٹھیک ٹھاک بلڈ اپ کیا ہوا ہے, اینڈ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ بس حفاظت میں رکھے, اینڈ دیر از بس اللہ توکل چھوڑا ہوا ہم نے اپنے آپ کو, وی ہیو نو ادر وے آف سرٹنٹی کسی جگہ سے بھی نہیں ہے, بس ریٹرن ٹو اللہ, یہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, اینڈ دوائیوں سے اور ان سب چیزوں سے بیماریوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ عاطف فاروقی صاحب آپ کا, آپ خود ایک فزیو تھراپسٹ اسسٹنٹ ہیں, فزیکل تھراپسٹ اسسٹنٹ ہیں ایک نرسنگ ہوم میں, آپ خود بھی کرونا کا شکار ایک دفعہ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی آپ کو نہیں معلوم کہ خدا نہ کرے یہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے یا نہیں, لیکن آپ بڑی ہمت سے مقابلہ کر رہے ہیں, اپنی جاب کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے آئندہ, اور جو جن تجربات سے آپ گزر چکے ہیں ان سے آپ کو آئندہ زندگی میں کبھی سابقہ نہ ہو. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. ابھی آپ نے گفتگو سنی مشیگن کے فزیکل تھراپسٹ اسسٹنٹ عاطف فاروقی کی, جو کرونا کا نشانہ بنے اور اس سے صحت یاب ہو کر اب وہ اپنے کام پر جا رہے ہیں. کرونا کی اس وبا نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو اپنا ہدف بنایا ہے اور لاکھوں بات بھی ہوئی ہیں, لیکن لاکھوں صحت یاب بھی ہوئے. بھارت اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ لاکھوں لوگ جو صحت یاب ہو چکے ہیں, خاص طور پر وہ جو انٹینسیو کیئر یونٹ میں علاج کے بعد صحت یاب ہوئے, کیا وہ اپنی باقی زندگی میں کرونا وائرس کے اثرات سے محفوظ رہیں گے؟ کیا ان میں ایسی علامات باقی رہیں گی فیزیولوجیکلی یا نفسیاتی جو ان کی اور ان کے گھر والوں کی ذاتی اور معاشی زندگی کو متاثر کریں گی؟ یہ ہے وہ موضوع جس پر ابھی تک بہت کم بات ہو رہی ہے. اس پر تو بات ہو رہی ہے کہ کرونا کے کیا اثرات ہوں گے معیشت پر, کرونا کے کیا اثرات ہوں گے انڈسٹری پر, کیا اثرات ہوں گے ایجوکیشن پر. تو اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسی شعبے کے ایک ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے. نام ہے ان کا عابس حیدر جعفری, اور یہ ایک سائنسدان ہے اور ریہیبلیٹیو میڈیسن کے سائنٹسٹ ہیں, فل برائٹ سائنٹسٹ ہیں یہ, اور جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے یونیورسٹی آف ورجینیا سے اور ماسٹرز کیا ہے پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے اور فل برائٹ اسکالرشپ کے تحت. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کہ ہمیں ہمارے سننے والوں کو کیا بتائیں گے کہ جو لوگ ریکور ہو چکے ہیں یا جو ریکور ہو رہے ہیں کرونا کی انٹینسو کیئر کے بعد یا ایون کرنٹینیا کے بعد بھی, تو ان کی زندگی پر کیا اثرات آئندہ مرتب ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر اس وقت موجود ہیں ورجینیا سے عابس حیدر جعفری. السلام علیکم عابس حیدر جعفری صاحب.
وعلیکم السلام یاسمین صاحبہ, تھینک یو ویری مچ مجھے اس پروگرام پہ انوائٹ کرنے کے لیے.
اور انوائٹ اس لیے کیا کہ آپ کا شعبہ ہی ایسا ہے جو ایک یونیک شعبہ ہے جس میں بہت کم لوگ مہارت حاصل کر چکے ہیں یا کچھ تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا ڈگریز لے چکے ہیں. کچھ بتائیے تھوڑا سا, اگر میں نے کچھ مس کر دیا آپ کے بارے میں آپ کی ایجوکیشن کے حساب سے, تو وہ بتا کر پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے.
جی جی بالکل, بیسیکلی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو شعبہ ہے ریہیبلیٹیو میڈیسن کا, اور خاص طور پہ جس میں میں کام کرتا ہوں بایو میکینکس, یہ شاید اگر میں اکلوتا پاکستانی نہیں ہوں جو کیس کے اندر ہے, تو بہت کم پاکستانیوں میں سے ہوں جنہوں نے جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں. اور میری ریسرچ بیسیکلی جو ہے وہ اس کا جو تعلق ہے وہ لوور ایکسٹریمیٹی, جو ہماری ٹانگیں ہیں ان کے جوائنٹس نیز اینڈ اینکلز کے مسلس کے ساتھ, کے جوڑوں کے ساتھ ہے, اور کس طرح ہم ان کو اسیس کر سکتے ہیں, کس طرح ہم ان کو مختلف بیماریوں میں بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس کی ایک مثال, ایک پروجیکٹ جو ہمارا تھا اس میں یہ تھا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے اندر ہم کس طرح سے ان کی ٹانگوں میں یا ان کے پاؤں میں سرکولیشن انکریز کر سکتے ہیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کے اندر جو پرابلمز آنی ہیں, جس کی جو نیوروپیتھی کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں, جیسے کہ السریشن, جیسے کہ ایمپیوٹیشن, اس کو ہم لانگ رن میں پریونٹ کر سکتے ہیں. اب اس میری فیلڈ کے لحاظ سے پوسٹ انٹینسو کیئر سنڈروم بھی ایک فیکٹر ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے اس سچویشن کے اندر, کہ اس کورونا کی امپلیکیشنز پوسٹ انٹینسو کیئر سنڈروم میں کیا ہو سکتی ہیں.
تو پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے نا کہ پوسٹ انٹینسو کیئر جو سنڈروم ہے وہ کیا ہوتے ہیں.
جی میں آپ کو بتاتا ہوں, جب بھی ہم بات کرتے ہیں سنڈروم کی تو اس کا ایک فرق ہوتا ہے ڈیزیز کے ساتھ. سنڈروم ڈیزیز
یعنی علامات.
بالکل تو سنڈروم جو ہے وہ ملٹیپل علامات کو کہتے ہیں, ڈیزیز صرف ایک علامت کو کہتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کی ہڈیوں میں پرابلم ہے تو وہ ڈیزیز ہے, لیکن اگر آپ کی ہڈیوں میں بھی پرابلم ہے, آپ کے مینٹل ہیلتھ میں بھی پرابلم ہے, آپ کے کوگنیٹو امپیئرمنٹس بھی ہیں, تو پھر ہم اس کو سنڈروم کہتے ہیں. اچھا, اب جو پیشنٹس کریٹیکل کیئر میں جاتے ہیں, انٹینسو کیئر میں جاتے ہیں, ان میں سے تقریباً 50% جو پیشنٹس ہیں وہ اس سنڈروم کو ڈیولپ کرتے ہیں. بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ فزیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے, ٹانگوں میں پرابلم آتی ہے, آپ کی ویکنس آتی ہے, آپ کے جو ریسپائریٹری مسل ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں, کیا وینٹ پہ رہتے ہیں ایک دو ہفتے کے لیے, پھر آپ کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس آتے ہیں, پھر آپ کو کوگنیٹو پرابلمس آتے ہیں. اب ہم کیوں سوچ رہے ہیں اس سنڈروم کے بارے میں کرونا سے ریلیٹڈ؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کرونا کے جو پیشنٹس ہیں, جو پیشنٹس آئی سی یو میں جاتے ہیں, جو کریٹیکل کیئر میں جاتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ تعداد ہے, جس میں کئی ملکوں کے وزیر اعظم بھی شامل ہیں, تو وہ ان کے اندر بھی یہ خدشہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس پرابلم جس کو ہم پوسٹ انٹینسو کیئر سنڈروم کہتے ہیں یا پکس کہتے ہیں, اس سے گزریں گے ان دا لانگ رن. جب ہم پکس کی بات کرتے ہیں تو یہ خاص طور پہ ان پیشنٹس کے اندر ہوتا ہے جن کے اندر کو موربیڈیٹیز ہوتی ہیں یا جو تقریباً ایک سے دو ہفتے کے لیے وینٹیلیٹر پہ رہتے ہیں, اور یہ بالکل اسی طرح ہے جو کورونا کے پیشنٹس کے اندر ہو رہا ہے, کیونکہ کورونا کے وہ پیشنٹس جن کے اندر کو موربیڈیٹی جس کو ہم ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن یا کوئی اور آٹو امیون پرابلم ہے, وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اینڈ اپ کریں گے وینٹیلیٹر کے اوپر یا کریٹیکل کیئر کے اوپر. تو اس لیے ہم سوچ رہے ہیں یا نئے آرٹیکلس پبلش ہو رہے ہیں ہماری فیلڈ کے اندر کہ ہم اس پرابلم کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں جب ہم کورونا کی بات کرتے ہیں. میں اس کے اوپر اور بات کر سکتا ہوں لیکن آپ کو اگر آپ کو کوئی خاص سوال ہے
تو پھر اب یہ اگلا سوال وہی اسی میں سے نکل رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو کورونا کے پیشنٹ جب وینٹیلیٹر سے نکلیں گے یا ایون وہ جو قرنطینیا میں ہیں, کیا ان کی زندگی میں بھی یا ان کی بھی فیزیولوجیکل جو لائف ہے اس میں کچھ چینجز آئیں گی؟
جو پیشنٹس کوارنٹین کے اندر ہیں یا کوارنٹینا کے اندر ہیں ابھی تک ہمارے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں کہ ان کی لانگ ٹرم افیکٹس کیا ہوں گے. لیکن جو خاص پیشنٹس جو کہ وینٹیلیٹر میں جاتے ہیں, جس میں میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ اس میں ہر عمر کے پیشنٹس جاتے ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر جو ہے وہ, جن کے اندر جو ہے انجری, ان کے لنگ انجری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, پھر ان کو ہمیں وینٹ پہ ڈالنا پڑتا ہے, تو ان کے اندر اس سنڈروم کے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور کچھ فیکٹس اباؤٹ دس سنڈروم یہ ہے کہ تقریباً وہ لوگ جن کے اندر یہ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ دو سال تک سروائیو کرتے ہیں تو 80% چانس ہے کہ وہ ری ایڈمیشن کریں گے اپنے نرسنگ ہومس کے اندر یا وہ دوبارہ جو ہے ان کو کیئر کی ضرورت پڑے گی. 80% آف دا آئی سی یو سروائیورز جو ہیں ان کے اندر 3 مہینوں تک کوگنیٹو امپیئرمنٹس آ جائیں گی, یعنی کہ ان کو سوچنے میں پرابلم ہوگی, ان کی تھنکنگ ڈیسیژن میکنگ میں پرابلم ہوگی. اور اسی طرح سے ایک اور بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو لوگ اس آئی سی یو سے نکل کے باہر جائیں گے تو ان کو امپلائمنٹ کے اندر ڈیفیکلٹیز آئیں گی. جیسے دیکھیے اس سنڈروم, اس کریٹیکل کیئر کے بعد 44-70% آف دا سروائیورز, یہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کی امپلائمنٹ افیکٹ ہوتی ہے. تقریباً 43% لوگ جو ہیں وہ دوبارہ واپس نہیں آ پاتے اتنے آورس کے لیے جتنے کے لیے وہ اس کریٹیکل کیئر سے پہلے کام کر رہے تھے. 31% جو ہیں وہ ان کے اندر میجر آکوپیشن چینجز آ جاتی ہیں, ان کو آکوپیشن اپنا کام تبدیل کرنا پڑتا ہے. 27% جو ہے ان کی افیکٹونیس جو ہے کام کے اندر کم ہو جاتی ہے, اور تقریباً 25% اپنی جاب ہی لوز کر دیتے ہیں اس سنڈروم کی وجہ سے. تو یہ اس کی جو ہے وہ امپلائمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ریسرچ کے تھرو یہ پتا لگا ہے کہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں. پھر ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز میں پرابلمز آتی ہیں, جیسے کہ ڈرائیونگ کے اندر جو ایک بہت میجر فنکشنل چیز ہے انسانوں کی, اور ڈرائیونگ کے اندر پرابلم کی وجہ سے پھر موبیلٹی امپیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ سب پرابلمز ہیں جس کو ہم بہت کنسرنڈ ہیں ایز اے ریہیبلیٹیٹو سائنٹسٹ کہ ہم یہ چیزیں لانگ رن میں کورونا کے پیشنٹس کے اندر دیکھیں گے, جس کے لیے ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے اور ہیلتھ کیئر جو مینجمنٹ ٹیمز ہیں ان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے.
تو کیا پھر کیا تیاری کیا کریں, کیا اس کا سولوشن کیا ہے؟
تو بیسیکلی جو پکس ہے یا پوسٹ انٹینسو کیئر سنڈروم ہے, یہ جو ٹرم ہے یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی 2012 کے اندر. اس کی وجہ سے یہ بھی ایک نیا فینومینا ہے جس کی وجہ سے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں ان کو اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے. تو وہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ فیملی کی سپورٹ آفٹر کریٹیکل کیئر از ویری امپورٹنٹ, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کو ہم پکس فیملی کہتے ہیں. جو لوگ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے گھر جاتے ہیں ان کے اندر انگزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس ڈیولپ ہو جاتا ہے بیکاز آف دیٹ اسٹے ان کریٹیکل کیئر. تو اس میں فیملی کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ کوگنیٹیولی ہیل کرنے میں مدد کریں. پھر ایک انٹیگریٹڈ ریہیبلیٹیشن ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان پیشنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کر سکے. جیسے کہ ہمارے پاس ایک تحقیق جو ہوئی ہے اس میں ایک ہمارے پاس یہ ریزلٹ آئے ہیں کہ اگر آپ نیوٹریشنل سپلیمنٹس دیں ان پیشنٹس کو, خاص طرح کے امینو ایسڈس ود ایکسرسائز, وہ ایک بہت افیکٹو طریقہ ہے جس سے ہم ان پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے سمپٹمس میں کمی لا سکتے ہیں, تاکہ ہم ان کو ایک پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی جو ہے وہ بنا سکیں آفٹر کریٹیکل کیئر.
تو اور اس پر یہاں ترقی یافتہ ملکوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کافی امکانات ہیں کہ ان کو سہولت مل جائے گی, لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں کیا ہوگا؟
تو ترقی یافتہ ملکوں کے اندر بھی ابھی اس کورونا سچویشن کی وجہ سے اس کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی ہے ایٹ لیسٹ. یعنی کہ ہم جب سائنسدانوں سے ملتے ہیں یا کانفرنسز پہ جاتے ہیں یا ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ہم اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اس چیز کی اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ آپ سے بات کرنا بھی ایک کوشش ہے کہ اس کی اویئرنیس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے اور لوگ اس چیز کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیں کہ جو بندہ انٹینسو کیئر سے نکل کے واپس آ گیا ہے وہ مکمل طور پہ ابھی شاید ہیل نہیں ہوا اور اس کو ٹائم لگے گا اور اس میں اس کو ہیلپ چاہیے ہوگی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز. تو اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی جس طرح آپ سے بات کی جا رہی ہے, میں اس طرح بڑے جو پاکستان کے اخبار ہیں ان میں آرٹیکلز بھی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ریگارڈنگ دس پرابلم, تاکہ ہم اپنی ہیلتھ کیئر کمیونٹی کو انگیج کر سکیں, اپنی پبلک کو انگیج کر سکیں, سوسائٹی کو انگیج کر سکیں اس چیز کے اندر اور آؤٹ ریچ کر سکیں ان میں اس پرابلم کے اوپر جو کہ بہت الارمنگ پرابلم ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ کرونا کے کافی پیشنٹس جو ہیں وہ 40s اور 50s میں ہوتے ہیں جو کہ اینڈ اپ کرتے ہیں وینٹیلیٹرز کے اندر, اور اگر یہ لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں, اگر یہ لوگ انٹینسو کیئر سے باہر بھی آ جاتے ہیں اور اگر ان میں امپلائمنٹ پرابلمز آ جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو یہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی آکوپیشنل تھراپسٹ کی, یہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی سائیکالوجسٹ کی, یہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی ایک فزیشین کی, یہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی نیوٹریشنسٹ کی اور فزیکل تھراپسٹ کی, تاکہ ہم اس پورے سنڈروم کے اندر جو علامات ہیں سب کو ڈیل کر کے ایک انٹیگریٹڈ ٹیم بنا کے ان لوگوں کو پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی بنا سکیں.
تو کتنا عرصہ لگ سکے گا ان سنڈرومز کو ختم ہونے میں؟
تقریباً یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو گریجول ریکوری ہوتی ہے, تو تقریباً 6 مہینے سے 1 سال جو ہے وہ لگ سکتا ہے ان لوگوں کو, اگر ان کو بہتر جو ہے وہ طبی سہولتیں پرووائڈ کی جائیں تو 6 مہینے سے 1 سال کے اندر ہم بہتر آؤٹ کمز جو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایون میں اپنی جو میرے فیلو سائنسدان ہیں ان کے لیے میں یہ بات ایک ریسرچ آئیڈیا فلوٹ کرتا ہوں کہ یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا تحقیقی ہائپوتھیسز ہے کہ کیا ہوتا ہے 1 سال کے اندر ان پیشنٹس کے اندر, تاکہ ہم دیکھیں کہ COVID-19 کے بعد اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے.
تو اتنا عرصہ لگ جائے گا, لیکن آپ نے کہا کہ خوراک سے بھی اس یعنی ہیلپ مل سکتی ہے, اگر کوئی ماہر غذائیات ہے ان کا رول بھی بڑھ جائے گا, تو کیا آپ اس شعبے کے ماہر ہیں, کچھ بتائیے کہ لوگ کیا غذا استعمال کریں گے یا کرنا چاہیے جس کے بعد یہ سنڈروم جو ہیں وہ بہتر ہوں یا اس سے ان کو چھٹکارا مل جائے؟
جی تو بیسیکلی غذا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس سے بہت سی انسانی جسم کی ہیلنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے کسی بھی کریٹیکل انجری کے بعد. جیسے کہ جو تحقیق ہم نے جو اس خاص ٹاپک کے اندر دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ امینو ایسڈز دیے جائیں ان پیشنٹس کو یا ان لوگوں کو جو کہ ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں الانگ ود ایکسرسائز. اب امینو ایسڈز کیا ہوتے ہیں؟ امینو ایسڈز وہ کمپوننٹس ہیں جس سے پروٹین بنتی ہے. سو بیسیکلی آپ پروٹین دیتے ہیں ان لوگوں کو تاکہ پروٹینز جو ہیں وہ باڈی کو ہیل کر سکیں. پروٹینز کا رول جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے فرام دا ویری بگننگ, آپ کے چائلڈ ہوڈ سے, آپ کے بچپن سے, تب پروٹین جو ہے وہ آپ کی گروتھ میں کام دے رہی ہوتی ہیں, آپ کو جو ہے وہ آپ کی گروتھ ہارمونز کو بنا رہی ہوتی ہیں, آپ کو بہتر طریقے سے گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. لیکن ایک خاص ایج کے بعد جب آپ گرو کر جاتے ہیں تو پروٹینز کا رول ہوتا ہے ہیلنگ کے اندر. اس لیے ہم کہتے ہیں ان پیشنٹس کو جو کہ بیمار ہوتے ہیں کہ وہ پروٹین زیادہ استعمال کریں, اور وہ لوگ وہ جوان جو کہ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, جن کی جو زیادہ سخت ورک آؤٹ کرتے ہیں, ان کی باڈی میں جو ڈیٹوریشن ہوتی ہے اس کو بھی وہ پروٹینز کے ساتھ ہیل کرتے ہیں.
تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کیا کون کون سی چیزیں ہیں عام لوگوں کے لیے جو وہ کھائیں تو ان کو پروٹینز مل جائیں.
تو پروٹینز کے لیے جو ہے وہ آپ میٹ استعمال کرتے ہیں, وائٹ میٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک ویسے ہی بہت ہیلدی نیوٹرینٹ ہے اور ساتھ اس میں پروٹین ہوتی ہے. پھر آپ انڈے استعمال کرتے ہیں, انڈوں کے جو ایگ وائٹ ہے اٹ ہیز نون ٹو ہیو اے لاٹ آف البیومن پروٹین جو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے انسان کی باڈی کے لیے. تو اس لیے جو ہے وہ انڈا ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی تاریخی طور پہ بھی جو ہے ایک ایسی غذا رہی ہے جو کہ بیماری کے اندر دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پروٹین کا لیول جو ہے وہ انکریز کرے. پھر آپ گرینز استعمال کر سکتے ہیں, مکس دالیں استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آلسو پروٹین کا جو ہے وہ بہت اچھا ایک سورس ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی غذا کے اندر پروٹین کے ایلیمنٹ کو بڑھا کے آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ ہیلنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ ہیل کروا سکتے ہیں. پھر ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر اس کے اندر جو ایکسرسائز پلان آپ بنا سکتے ہیں ان لوگوں کے اندر جن سے یہ واپس اپنی زندگی کے اندر آ سکتے ہیں, وہ بھی ایک آپٹیمل لیول پہ ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ ان لوگوں کو رائٹ اوے ہائی انٹینسٹی ٹریننگ نہیں کروا سکتے, بلکہ گریجولی انکریز کریں گے ان کی ایکسرسائز تاکہ وہ جو بریک ڈاؤن ہے باڈی میں وہ زیادہ پڑ نہ جائے. تو اس میں آپ کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں باڈی کی, جس میں ان کی لنگس کی ایکسرسائزز, کیونکہ لنگ کے اندر انجری ہے تو آپ بریدنگ ایکسرسائزز کرواتے ہیں, آپ سانسوں کی ان کے سانس لینے کی ٹیکنیک کو بہتر کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی ٹانگوں کی ایکسرسائز کرواتے ہیں کیونکہ لیگس میں ویکنس آتی ہے, تو آپ اس کی ایکسرسائز کرواتے ہیں, آپ واکنگ پروگرامز ان کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں جس میں یہ اپنا ڈیلی روٹین میں اتنی واک کر سکیں, تو آپ ان کو ایکسرسائز دیتے ہیں ڈوزج کے لحاظ سے, آپ ڈوزج بنا دیتے ہیں ایکسرسائز کی کہ آپ کو اتنی ڈوز ایکسرسائز کی ہم دیں گے, تو آپ ایکسرسائز کو ایز اے میڈیسن ٹریٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک فینومینا ہے ہماری فیلڈ کے اندر کہ ہم نے اب یہ سلوگن ریز کیا کہ ایکسرسائز ایز اے میڈیسن, تو ہم ایز اے میڈیسن ایک ڈوز دیتے ہیں اس کی اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ افیکٹ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ لوگ کیسے جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ کی باڈی میں وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو ہیل کرتے ہیں, آپ کو ایک بہتر موڈ فراہم کرتے ہیں, تو آپ کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ ایکسرسائز کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے.
بے حد شکریہ عابس حیدر جعفری, آپ نے بڑی مفید معلومات ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں کہ کرونا کی اس وبا کے دوران جو لوگ انٹینسو کیئر میں جائیں گے اور جو انٹینسو کیئر سے صحت یاب ہو جائیں گے, ان کو اس کے صحت یاب ہونے کے بعد بھی بہت سے فیزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل مسائل کا سامنا رہے گا, اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے بتایا کہ غذا کی امپورٹنس تو ہے ہی ہے لیکن فیملی کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہوگی جو ان کو ان تمام سنڈروم سے یا ان تمام علامتوں سے نکلنے میں مدد دے گی جو اس انٹینسو کیئر کے بعد ان کی باڈی میں یا ان کی ذہنی حالت پر آ جائیں گے, اور جو ان کی نہ صرف ڈیلی لائف کو متاثر کر سکتے ہیں بعد میں بھی بلکہ ان کی جو معاشی حالت ہے اس کو متاثر کریں گے, کیونکہ نہ وہ کام بہتر طریقے سے کر سکیں گے, اپنی جاب نہیں کر سکیں گے, اور اپنی فیملی لائف بھی ان کی متاثر ہو سکتی ہے. اور ان سب کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں اور جو علاج ہیں وہ تقریباً آپ نے ہمارے سننے والوں تک پہنچائے, آپ کا بے حد شکریہ. آپ فل برائٹ سائنٹسٹ ہیں ریہیبلیٹیٹو میڈیسن کے, آپ نے پی ایچ ڈی کی یونیورسٹی آف ورجینیا سے اور ماسٹرز کیا پنسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے پورے فل برائٹ اسکالرشپ پر, اور اس وقت اب آپ کچھ دنوں کے بعد جولائی میں آپ جوائن کر رہے ہیں نبراسکا کی ایک کرکٹن یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کے, تو ہماری دعا کہ آپ اپنے اس علم کو جو ایک یونیک شعبے میں آپ نے حاصل کیا ہے آگے بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے اس علم سے فائدہ اٹھائیں جو آپ نے یہاں امریکہ میں ایز فل برائٹ سائنٹسٹ کے حاصل کیا. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام, میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین جمیل. جیسا کہ ہم آپ سبھی جانتے بھی ہیں اور متاثر بھی ہیں کہ جو کرونا وائرس ہے اور لاک ڈاؤن ہے اس نے ہمارے کاروبار زندگی کو متاثر کیا ہے, لیکن چھوٹے کاروبار خاص طور پر بہت متاثر ہوئے ہیں, اور ان میں بھی وہ کاروبار جو آن لائن اپنا وجود نہیں رکھتے تھے. اس لاک ڈاؤن کے دوران کون سے ایسے کاروبار ہیں جو محفوظ طریقے سے انجام پا رہے ہیں یا پا سکتے ہیں, اور کون سے ایسے کاروبار ہیں جنہیں چلانے کے لیے آن لائن کاروبار کے اسکلز سیکھنے کی ضرورت ہے, یہ اسکلز کہاں سے سیکھے جائیں, اور کتنے عرصے میں کوئی کاروباری شخص وہ آن لائن اسکلز سیکھ سکتا ہے اور اپنے کاروبار کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے اور اسے ترقی بھی دے سکتا ہے. یہ ہیں کچھ بنیادی نوعیت کے سوال جو کرونا لاک ڈاؤن کے دوران چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے ان اہم سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے. تو ہم نے آج دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں آن لائن کاروبار سکھانے اور بڑھانے سے متعلق اور نوجوانوں کو خاص طور پر کاروبار سکھانے کے اصول بتانے والے ایک کاروباری شخصیت ڈاکٹر اعجاز قریشی کی, کینیڈا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں اور آئی ٹی کے پروفیشنل ہیں, اور 3 سال سے خاص طور پر یہ آن لائن پاکستانی نوجوانوں کو کاروبار کے طریقے سکھا رہے ہیں. تو چلیے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کے جواب یہ کس طرح ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب.
وعلیکم السلام جاسمین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کا، بہت شکریہ
آپ کا، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کون سے ایسے کاروبار ہیں اس وقت جو سسٹین کیے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی اور یہاں امریکہ میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، اور ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ اگر وہ کاروبار متاثر ہو رہے ہیں تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے کون سے اسکلز سیکھے جائیں اس وقت؟
بالکل، دیکھیے آج کل جو نمبر ون کاروبار ہے، جو یہاں کا ویسٹرن ورلڈ کا بھی ٹرینڈ ہے اور ہمارے یہاں ایسٹرن ورلڈ میں بھی ٹرینڈ ہے پاکستان میں اور علاقوں میں، وہ یہ ہے کہ فوڈ کا بزنس ہمارا جو ہے وہ نمبر ون بزنس ہے اس وقت. تو اس وقت بھی جو فوڈ کا بزنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نمبر ون جا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے ریسٹورانٹس جو کہ جن کا ڈائن ان کا سلسلہ تھا، وہ انہوں نے اب وہ ڈائن ان بند کر کے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا، اور لیکن ان کا کچن ابھی تک چل رہا ہے اور وہ گھروں پر جو ہے وہ سپلائی ہو رہا ہے کھانا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 75% ریسٹورینٹ جو فزیکل ریسٹورینٹس ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے بند رہیں گے، یہ مدت جو ہے کوئی سال ڈیڑھ سال بھی ہو سکتی ہے. تو اس دوران کھانے کا جو بزنس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے، اور دیکھنے میں بھی آج کل یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بزنس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کھانا بہت زیادہ جو ہے وہ بک رہا ہے آج کل مارکیٹ میں.
تو سب سے زیادہ کاروبار کون سا متاثر ہوا ہے اس وقت؟
چھوٹے دکاندار جن کی ایکسیسریز کی دکانیں تھیں یا جن کی کلوتھنگ میں کہوں گا کہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں مارکیٹ جو ہے، جو کاسمیٹکس کی مارکیٹ ہے، کلوتھنگ کی مارکیٹ ہے، یہ جو سنڈری آئٹمس ہیں جو کہ آگزلری آئٹمس ہوتے ہیں جن کی پرائمری زندگی میں ضرورت نہیں ہوتی. اب جیسے کریانے کی دکان ہے، اگر کوئی پرچون کی دکان کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا پرچون تو ڈیفینیٹلی ہمیں آٹا بھی چاہیے، چاول بھی، دال بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے ہمیں، تو وہ تو اس کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اگر لگژری آئٹمس کوئی کپڑوں کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے یا کاسمیٹکس سیل کر رہا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں بیچ رہا ہے، الیکٹرانک آئٹم بیچ رہا ہے، تو ان کاروبار پہ ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہے وہ اپنے جو ان کے پاس آلریڈی کپڑے موجود ہیں وہی پہن رہے ہیں، یا جو میک اپ کے سامان ان کے پاس موجود ہیں وہی کر رہے ہیں، یا جو جو اب اشیاء تعیش ہیں جیسے الیکٹرانک آئٹمس ہیں اور وہ چیزیں لوگ اب جو ہے وہ نہیں خرید رہے.
تو سب سے زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہاں تو سب سے زیادہ یہی کہ صرف فوڈ ہی ہے جو برقرار ہے اس وقت، کیا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بھی متاثر ہوا ہے یا وہ بھی ٹھیک ہے؟
نہیں، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم تو متاثر ہوا ہے، یہ جو بہت بڑی بڑی رائڈ شیئر کمپنیز ہیں آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے اسٹاکس ڈاؤن ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ موو نہیں ہو رہے نا، تو ظاہر ہے کہ اب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور آبزرو کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کو، چاہے وہ مینڈیٹری حکومتی اعلانات کے مطابق لاک ڈاؤن ہے یا سیلف لاک ڈاؤن ہے، تو ان کو آبزرو کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے، اس میں بسز بھی ہیں، اس کے اندر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی ہے، اس کے اندر رائڈ شیئرز بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی رائڈ شیئر کمپنی ہے، اس کے اسٹاکس بے تحاشا ڈاؤن ہوئے اور نقصان میں جا رہی ہے. جو لوگ ڈیلی ویجز پر تھے اور ان کے لیے ایک بہترین اس وقت اپرچونیٹی ہے کہ اگر ان کے پاس بائیسیکل بھی ہے تو بھی وہ یہ ڈلیوری ڈور ڈیش کی اور اوبر ایٹس اور بہت ساری اور کمپنی ہے، فوڈ پانڈا اور یہ ساری چیزیں پاکستان میں اسپیشلی فوڈ پانڈا چلتا ہے، تو ان پہ جا کر کے اور رجسٹر کر لیں اور وہاں جا کر کے فوڈ ڈلیوری کا کام شروع کر دیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سکسیزفل رہے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ڈیلی ویجز کی وجہ سے پریشان ہیں.
تو یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپرچونیٹیز بھی تھوڑی بہت ہوئی ہیں اس کرونا کے دوران لوگوں کے لیے، روزگار کے کچھ نہ کچھ مواقع آلٹرنیٹ سامنے آئے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک اور شعبہ جو بہت متاثر ہوا ہے، جو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں ہاسپٹلز میں ہیں، لیکن اب ڈاکٹرز بھی ہاسپٹل میں زیادہ جانے سے ذرا ہٹ رہے ہیں، ان کو مسائل کا سامنا ہے. تو کیا یہ جو ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی ہیلتھ کا جو شعبہ ہے وہ اس وقت صحیح طریقے سے فعال ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا آنے والے دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی؟
ویسٹ میں جو ہے وہ آلریڈی ٹیلی ہیلتھ کا نظام موجود تھا، لیکن پاکستان میں بھی اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹیلی ہیلتھ کے مختلف سینٹرز جو ہیں وہ قائم ہوئے ہیں اور وہاں پر ڈاکٹرز مستقل 7/24 بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، مختلف شفٹس ہوتی ہیں ان کی، اور وہ ٹیلی فون پر مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ پرسکرپشن جو ہے فارمیسی کو چلی جاتی ہے۔ خیر پاکستان میں تو وہ سسٹم ابھی یہاں نہیں ہے جیسا ہمارے نارتھ امریکہ میں یہاں پر سسٹم ہے کہ کوئی بھی جو کنٹرولڈ ڈرگ ہیں وہ بغیر اجازت کے، بغیر اس کے ڈاکٹر کے لکھے ہوئے پرسکرپشن کے نہیں ملتی، لیکن وہاں پر بھی دوائیاں جو ہیں وہ پرسکرپشن، اب نظام آہستہ آہستہ یہ آ رہا ہے اور وہ فارمیسی کو ڈائریکٹ بھیج دیتے ہیں اور فارمیسی وہاں سے ڈلیور کروا دیتی ہے گاؤں پر، تو لوگوں کو ٹیلی ہیلتھ کا نظام بھی جو ہے وہ اس سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے پاکستان میں بھی۔ اب یہاں پر تو پہلے سے موجود ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں موجود ہے، ڈاکٹرز آن کال ہے، آپ ایک فون کیجئے اور ڈاکٹرز آپ کو جو ہیں، نرسز بھی اور ڈاکٹرز بھی دونوں اویلیبل ہوتے ہیں
لیکن جس رفتار سے اب کرونا کے دوران ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی ہیلتھ کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا اس میں اور مزید جب کرونا کے بعد بھی یہی صورتحال برقرار رہی ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا؟
کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک دفعہ جب ٹرینڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹرینڈ کنٹینیو کرتا ہے، تو یہی چیز جو ہے وہ ٹیلی ہیلتھ اور ٹیلی میڈیسن سے لے کر کے رہے گی، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ شاپنگز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب اب لوگ آن لائن کر رہے ہیں، ہر چیز آن لائن آرڈر ہو رہی ہے، آن لائن ڈلیور ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو فارمیسی ہیں وہ بھی اب آئندہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جو آن لائن میڈیسن آرڈر کرنے کا اور آن لائن ڈاکٹر کی کنسلٹیشنز ہیں یہ جاری رہیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی، چاہے وہ لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، کرونا پوسٹ کرونا، لیکن وہ ایک ٹرینڈ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا۔
تو جو آنے والا دور ہوگا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کاروبار ہیں ان میں ٹیکنالوجی کی اہمیت پہلے سے کہیں گنا زیادہ بڑھ جائے گی، تو کیا جو ملازمتوں کے مواقع ہیں ان پر بھی ٹیکنالوجی کا اثر ہوگا کہ جن لوگوں کو یہ سکلز نہیں آئیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے اور جو ان سکلز میں ماہر ہوں گے ان کے لیے اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی؟
لوگوں کو ٹیکنالوجی کی سوجھ بوجھ نہیں ہے وہ ان لوگوں کو ریفر کر سکیں، ان کو وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ جن کو ٹیکنالوجی کی سوجھ بوجھ ہے یا انہوں نے وہ بزنس کیا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کوئی ایک دکاندار ہے جس کا آن لائن پریزنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو سسٹین کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کی جو بھی پروڈکٹس ہیں یا کوئی سروسز ہیں جو بھی ہیں وہ اپنی ان کو ایک ویب سائٹ کے ذریعے ان کو وہ ایڈورٹائز کر سکتا ہے، اور اب تو ایسی ویب سائٹس بن گئی ہیں کہ وہ آپ کے موبائل فون پر بھی ویب سائٹ اویلیبل ہو جاتی ہے اور ڈسپلے ہوتی ہے اور آن لائن بھی ہوتی ہے، آپ کے لیپ ٹاپ پر بھی اور کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ پر بھی آپ کی وہی ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، خود بخود اڈاپٹ کر لیتی ہے، آپ کو اپلیکیشن بنانے کی الگ سے کچھ ضرورت نہیں پڑتی جیسے کہ اپلیکیشن لوگ بناتے تھے پہلے اپنے کمپیوٹر پہ چلانے کا، سوری اس پہ فونوں پہ چلانے کا۔ تو اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت شدید ضرورت ہوگی کہ جن لوگوں نے بزنس اپنا سسٹین کرنا ہے اور ان کی آن لائن پریزنس نہیں ہے، موجود نہیں ہے آن لائن، ان کو اپنی ویب سائٹ بنا کر کے اپنی شاپنگ کارٹ اور وہ پروڈکٹس وغیرہ کا سب اپنی اپلوڈ کریں تاکہ لوگ گھر بیٹھ کر کے ان کی پروڈکٹس سروسز کو آرڈر کر سکیں اور اس کو اویل کر سکیں۔ تو یہ پھر اس کی ٹریننگ، اگر کوئی خود کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ٹریننگ کے مختلف ذرائع ہیں۔ ایک سورس سب سے نمبر ون سورس ہے جہاں سے آپ کو فری ٹریننگ ان چیزوں کی اویلیبل ہو جاتی ہے، صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈھونڈنا کیا ہے، تلاش کیا کرنا ہے، وہ ہے یوٹیوب۔ یوٹیوب جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس پہ ہر طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ دوسرا ہے آپ اس طرح کے ادارے، جیسے ہمارا پاکستان ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے ایک ادارہ ہے جہاں پر ہم فلی فنکشنل ای کامرس ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے کورسز ہم کرواتے ہیں اور فری آف کاسٹ کرواتے ہیں لوگوں کو، اور وہ 2 دن کا کورس ہوتا ہے، 16 گھنٹے میں آدمی اپنی ویب سائٹ بنا سکتا ہے جس میں پوری اپنی جو شاپنگ کارٹ ہے وہ بنا سکتا ہے۔
اچھا،
اس طرح کی اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو آن لائن ان چیزوں کو سکھا رہے ہیں، کچھ فی لے کے سکھاتے ہیں، کچھ فری سکھاتے ہیں، تو وہاں سے گوگل پہ یہ ساری انفارمیشن موجود ہے، وہاں سے سرچ کیجئے، آن لائن ٹریننگ لیجئے اور اس کے بعد میں آپ اپنی ویب سائٹ خود بنا لیجئے اور اس کو مینٹین کرتے رہیے، اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان کو مینٹین کرنے میں، थोड़ा सा वक्त लगता है, जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री डिप्लीट होती है उस तरह आप उसको ऐड करते रहे चीजें उसके अंदर, तो काम चलता रहता है।
तो ये बात
फिर आपकी
ठीक है, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं इसको सीखने की, ये तो नौजवानों के लिए है, लेकिन वो बेचारे वो लोग जो कि बड़ी उम्रों के हैं, एक अरसे से दुकान ही चला रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? वो ना टेक्नोलॉजी अब इसका इस्तेमाल सीख सकते हैं, ना उनमें शौक है, ना वो करना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे कि अगर उन्होंने अपने कारोबार को बरकरार रखना है आइंदा के दौर में जबकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, तो वो क्या करें इस वक्त?
ये वो लोग जो या तो उम्र रसीदा हैं या टेक्नोलॉजी से शगफ उनको नहीं है या नहीं रखना चाहते, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको टेक्नोलॉजी आती है वो उनसे रابطہ कर सकते हैं और उनके जरिए अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। आजकल एक छोटी वेबसाइट जो है वो 5-10 हज़ार रुपए में भी जो है वो चीज बन जाती है। बहुत ज्यादा आपने उसके अंदर जिद्दत पैदा करनी है तो थोड़ी सी और महंगी बनेगी, लेकिन सबसे सस्ती वेबसाइट जो है मैं ये समझता हूँ कि 5-7 हज़ार रुपए में बन जाती है। फिर उसकी होस्टिंग की जरूरत होती है, आपको सालाना उनको कोई 2-4 हज़ार रुपए सालाना आपको पे करने पड़ते हैं, लेकिन आप फंक्शनल हो जाता है बिजनेस, मार्केट में आ जाते हैं और लोग सर्च भी कर सकते हैं और वहां से ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि हर आदमी को खुद अपने हाथ से वो अपनी वेबसाइट बनाए। वो दुकानदार हजरात जो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस चाहते हैं वो ऐसे लोगों से रब्ता कर लें कि जो लोग उनको वेबसाइट बना करके देते हैं।
ये आपने बिल्कुल दुरुस्त मशवरा दिया, और ऐसा भी तो है कि हर घर में जो कारोबार करते हैं उनके अपने घरों में बच्चे तालीम याफ्ता होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो फिर अपने वालदैन का कारोबार संभाल लेते हैं और उनको ये मुश्किल नहीं होती कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना कर पाए किसी ना किसी अंदाज से। अब हर शख्स को अगर कारोबार को आगे बढ़ाना है तो लाजमी तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसे करना है, सीखना है, नहीं तो किसी को मुलाजिम रखना है कि वो उसका कारोबार ऑनलाइन लेकर जाए। लेकिन बहुत से शोबे ऐसे भी तो हैं कि जिनमें जब तक बराह रास्त मुलाकात ना हो टेक्नोलॉजी मदद नहीं करती उन कारोबारों में, बराह रास्त तो बहरहाल मिलना ही पड़ता है।
देखिए मैं अर्ज करूँ आपसे जैस्मिन के ये जो बराह रास्त मुलाकात है, डॉक्टर और पेशेंट से बढ़ के किसकी मुलाकात हो सकती है?
बिल्कुल
बताइए, किसी की नहीं हो सकती। जब वो ऑनलाइन हो सकती है, जब डॉक्टर ऑनलाइन बैठ करके स्काइप के ऊपर या किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑनलाइन मरीज को देख भी सकता है और उसको तशखीस कर सकता है, सिर्फ उस दूसरे आदमी जो दूसरी तरफ कॉल पर है उसकी असिस्टेंस के साथ, तो फिर और काम क्यों नहीं हो सकते? अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखिए कि आजकल बहुत ज्यादा इन है, हर चीज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन है, बिजनेस अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के बिजनेस चल रहे हैं जहां पर मुख्तलिफ ममालिक में उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और वो सब बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में बातें करते हैं, जो बिजनेस स्ट्रेटजी होती है वो सेट करते हैं। तो सारे काम जो है वो आप लाजमी नहीं है कि आपको इन पर्सन जो है वो मुलाकात करना जरूरी है देते हैं। तो ऑनलाइन सेल का सिलसिला जो है वो आइंदा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसके में बिजनेस के मौके भी बहुत ज्यादा है। तो जिन लोगों की बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है मैं तो उनको ये मशवरा दूंगा जैस्मिन के वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन पहली फुर्सत में ऑनलाइन करें।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर एजाज कुरैशी, आपने बड़े आसान अंदाज में हमारे सुनने वालों को ये समझाया कि अब जबकि कोरोना के लॉकडाउन में एक गैर मामूली सूरत हाल से सब गुजर रहे हैं और आम जिंदगी बिल्कुल मुतासर होकर ऑनलाइन सिमटती चली जा रही है, हर चीज़ वर्चुअल होने लगी है, ऑनलाइन हो रही है, तो इसके लिए तैयार हो जाएं कि कोरोना के बाद भी सूरत हाल ऐसी ही बिल्कुल ना रही तो बहुत ज़्यादा इसी तरह रहेगी, क्योंकि इसमें लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि फ़ायदे भी बहुत हैं कि ट्रांसपोर्ट की बचत है, घर में अपने घर को ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं और अपना दफ्तर भी चला सकते हैं, तो फिर क्यों इतना सफ़र किया जाए, क्यों इतने बड़े दफ्तर बनाए जाएँ, क्यों इतना ख़र्चा किया जाए इमारतों पर? तो इसके लिए अभी से तैयारी करें सब लोग कि हमने कोरोना के बाद अगर कारोबार करने हैं ख़ासतौर पर तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हो और टेक्नोलॉजी आपके पास हो, ये वो हथियार है जिसकी मदद से आप अपने कारोबारों को सस्टेन भी कर सकेंगे और आगे भी बढ़ा सकेंगे। بے حد شکریہ آپ کا ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب، تھینک یو،
بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ،
اللہ حافظ، اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.